الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وعنه قال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم بزرگان محترم اور عزیز دوستو گزشتہ ہفتے کی جو گفتگو تھی حق سبحانہ و تقدس قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر احسان کے متعلق فرماتے ہیں، احسان کا معنی یہ ہے کہ بندے کا تعلق اللہ کی ذات سے بھی اچھا ہو جاوے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اس کا تعلق صحیح اور درست ہو جاوے اور اچھا ہو جاوے۔ وہ باتیں جو امت کے اندر درار ڈالنے والی ہیں، امت کے اندر اختلاف پیدا کرنے والی ہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے بھی شریعت نے بچنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بچنا یہی اخلاق ہے، یہی کیریکٹرز ہیں، یہی مینرز ہیں۔ اور یہ بات بھی بتلائی تھی کہ اخلاق سے امتیں ترقی پذیر ہوتی ہیں اور بے اخلاقی سے امتیں گرتی ہیں۔ عبادت ہے لیکن تمہاری زبان صحیح نہیں ہے، یہ زبان تمہیں لوگوں کی نگاہ میں بے عزت کر کے رکھ دے گی، تمہاری عبادتوں کے ساتھ بھی۔ یہ بات یاد رکھو، کچھ اخلاق ہیں، نہیں کچھ عبادتیں آپ کر رہے ہیں اور ان عبادتوں کے ساتھ تمہارے اخلاق ٹھیک ہیں، تمہاری زبان ٹھیک ہے، یہ تمہیں لوگوں کی نگاہ میں اچھا بنا دے گا۔ بولو تو اچھا بولو، بولنا چاہتے ہو خراب چیز، اس سے بہتر ہے چپ رہو۔ انسان کا بول انسان پر وبال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کسی موقع پر، جب کہ آپ ان کو روانہ کر رہے ہیں اور ان کو گورنر کی حیثیت سے بھیج رہے ہیں، گورنر بن کر جانے والا آدمی جس کے پاس ایک پاور ہے اس کو کون پوچھنے والا ہے بھائی؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ کف ہادا، اپنے زبانے سے پکڑی اور فرمایا کف ہادا، اے معاذ اس کو روکے رکھنا. انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنے بولوں پر بھی پکڑے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کو جہنم میں لے جانے والی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ انسان کی زبان. ہمارے بہت سے لوگ ماشاءاللہ عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن جب ان کی زبان کا معاملہ آتا ہے تو زبان سے ایسے لفظ نکالتے ہیں کہ سامنے والے کے دل کو چھلنی کر کے رکھ دیتے. کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعبۃ اللہ، تجھے کوئی کئی مرتبہ بھی ڈھا دے مجھے اس کا غم نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے کسی کے دل کو زخمی کر دیا، یہ کئی مرتبہ کعبہ ڈھانے سے بھی زیادہ برا ہے. جراحات اللسان لہ التیام ولا یلتام ما جرح به اللسان. عربی کا شاعر کہتا ہے کہ وہ زخم جو تم کسی کو نائف کے ذریعے کر دو، چاقو کے ذریعے کر دو، تیر کے ذریعے کر دو، اس کا مرہم ہے، اس کی دوا ہے، اس کا علاج تم کر سکتے ہو، لیکن تمہاری زبان سے اگر کسی کا دل زخمی ہوا ہے تو اس کا کوئی مرہم نہیں. اس لیے ہم اپنی زبانوں کو صحیح کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لانتان کرنے والے نہیں تھے، بدگو نہیں تھے، برے الفاظ بولنے والے نہیں تھے. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بالصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. لوگوں کی سرگوشیوں میں، لوگوں کا آپس میں بات کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے یہ کہ جو آدمی کسی کو حکم کرے صدقے کا، او معروف یا بھلی بات کا، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان اصلاح کروانے کا. اور یہ کام بھی اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نعطيه اجرا عظيما، تو ہم ان کو اجر عظیم عطا کریں گے. اس میں بھی اللہ کی رضا مد نظر ہو، دنیا کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں. ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے میں نے اور آپ نے وہ عمل کیا ہے تو اس پر ہمیں اجر ملے گا اور اجر عظیم ملے گا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو جہاں اللہ جل شانہ دین کی دعوت کے ساتھ بھیجتے ہیں، توحید کے ساتھ بھیجتے ہیں، اسی کے ساتھ ان میں سب سے بڑا جو وصف ہوتا ہے وہ وصف ہوتا ہے اچھے اخلاق. وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے، وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا کنویں میں، والد سے آ کر جھوٹ بولا. یہاں حضرت اللہ جل شانہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی مصر کی جماعت کے ذریعے نکلوایا، ان کو مصر تک پہنچایا، مصر کے بازار میں ان کی بولی لگی، بادشاہ مصر نے ان کو خرید لیا. پھر ایک وقت وہ آیا کہ وہ مصر کے گورنر ہوئے، وزیر خزانہ ہوئے، فائنانس منسٹر ہوئے، اور جب اس ملک میں جہاں ان کے بھائی رہتے تھے، ان کے والد رہتے تھے، وہاں قحط پڑا، اور وہ قحط کی وجہ سے جب ان کو یہ پتا چلا کہ مصر کے تخت پر ایک بادشاہ ہے اور وہ بادشاہ لوگوں کو اناج دیتا ہے, تو یہ بھی گئے, ان کے والد نے ان کو بھی بھیجا, یہ گئے. اور جانے کے بعد وہاں یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا, لیکن انہوں نے اپنے بھائی یوسف کو نہیں پہچانا. یوسف علیہ السلام نے ان سے کچھ گفتگو کی اور ان سے یہ کہا کہ بھائی تم لوگوں کا تمہارے علاوہ بھی کوئی بھائی ہے؟ کہا ہاں بنیامین ہے. دیکھو ہاں یوسف کو بات کر رہے ہیں, یوسف علیہ السلام سامنے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ یوسف ہے. خیر انہوں نے کہا بنیامین ہے. کہا جب دوسری مرتبہ آؤ تو بنیامین کو لے کر آنا. دوسری مرتبہ گئے اور پھر بنیامین کو کسی ٹرک سے انہوں نے روک لیا, اس لیے کہ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کو اپنے پاس رکھے. پوری فیملی دور ہے, صرف یہی ایک بھائی ہے, تو ان کو اپنے پاس رکھا. اس کے بعد جب آئے اور پھر بات چیت ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اشاروں اشاروں میں پوچھ لیا کہ بھائی تمہیں پتا ہے کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. اب انہوں نے جو غور سے دیکھا تو دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی شکل نظر آ رہی, اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا بچپن میں, اب ایک وقت کے بعد دیکھ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں قالوا انک لانت یوسف, کہ آپ ہی یوسف ہیں؟ تو کہا ہاں. قال انا یوسف وہذا اخی, میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی بنیامین ہیں. تم نے مجھے مٹانا چاہا, تم نے مجھے ختم کرنا چاہا, قد من اللہ علینا, اور اللہ نے مجھ پر یہ فضل فرمایا کہ وہاں کنویں سے اٹھا کر, کنویں سے نکال کر مجھے تخت مصر تک پہنچا دیا. قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو آدمی تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے, جو صبر والی زندگی اختیار کرتا ہے, اللہ جل شانہ اس کو اور اس قوم کو رائے گا نہیں فرماتی. اس وقت امت کے اندر ایک شور ہے, مسلمان ختم ہو گئے, مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور مسلمان پیچھے جا رہے ہیں. میرے عزیز یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ تقوی والی زندگی پر آ جاؤ, صبر والی زندگی پر آ جاؤ, اللہ جل شانہ اس امت کے ساتھ بھی وہی معاملہ فرمائیں گے جو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ فرمایا. بھائیوں نے تو ڈال دیا تھا کنویں کے اندر, انہوں نے مٹانے کی کوشش کی لیکن اللہ جل شانہ نے ان کو بچایا, اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. خیر یہ سب بات ہو گئی تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا کہ بھائی پچھتاؤ مت. انہوں نے اپنی معافی کا اظہار کیا کہ ہم نے آپ کے ساتھ غلط کیا, ہم نے آپ کو پہچانا نہیں, ہم نے آپ کے رتبے کو نہیں پہچانا, آپ ہمیں معاف کر دیں. دیکھو گورنر ہے, بڑی کرسی پر ہے, چاہتے ہیں بدلہ لے سکتے ہیں, لیکن فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء, چلے جاؤ تم آزاد ہو, میرا تم سے کیا بدلہ لینا. یہ ہے انبیاء کے اخلاق. تو جہاں اللہ جل شانہ توحید کے ساتھ انبیاء کو بھیجتے ہیں وہاں ان کے اخلاق بھی بڑے ہوتے ہیں. اللہ جل شانہ ان کو صدق کے ساتھ بھیجتے ہیں, سچائی کے ساتھ بھیجتے ہیں, امانت کے ساتھ بھیجتے ہیں, اپنے نظام الاوقات کو درست کر کے بھیجتے ہیں, دوسروں کا احترام کرنے والا کر کے بھیجتے ہیں. اور یہی تمام چیزیں چونکہ عرب کے اندر بھی تھی, عرب کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں, جہاں اچھے اخلاق تھے وہاں برے اخلاق بھی تھے, لیکن جو چیزیں جس میں ان کو ان کا نبی بنا کر بھیجنا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس قوم کے اندر وہ اخلاق تھے جو اس توحید کے لینے کے تھے، جو اس اخلاق کو لینے کے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا عرب کے اندر، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر توحید بھی مکمل ہو اور اخلاق بھی مکمل ہو. اسی لیے آپ سے فرمایا گیا انما بعثت معلما، ہم نے آپ کو معلم بنا کر بھیجا، وانما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ اچھے اخلاق کی تکمیل اللہ جل شانہ مجھ پر کرے، اور اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کو سورہ قلم کے اندر بیان فرماتے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اونچے معیار پر ہیں، اس سے آگے اخلاق کا کوئی معیار نہیں. جہاں اخلاق کی تکمیل ہوتی ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک پہنچا دی. اخلاق کے معیار کا جو آخری درجہ تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا. کسی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق، اے اللہ مجھے ہدایت کر حسن خلق کی. حالانکہ آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں، اعلیٰ مقام پر ہیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی تعلیم کے لیے ہمیں بھی یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اخلاق ایک ایسی اونچی چیز ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس میں آپ نے آگے بڑھتے ہی جانا ہے. اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق، اے اللہ ہمیں حسن خلق کی ہدایت دے. لا یہدی لأحسنها الا انت، حسن خلق کی تعلیم بھی ملے گی، ہدایت بھی ملے گی تو اے اللہ تیرے ہی طرف سے ملے گی. وصرف عنی سیئہا، اے اللہ مجھ سے برے اخلاق کو دور کر دے. حالانکہ آپ تو اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں، لیکن آپ دعا کر رہے ہیں اس امت کی تعلیم کے لیے. وصرف عنی سیئہا، لا یصرف عنی سیئہا الا انت، مجھ سے اگر اس برے کو دور کر سکتا ہے تو اے اللہ جل شانہ آپ ہی کی ذات کر سکتی ہے. یہ آپ امت کے لیے تعلیم فرما رہے ہیں. کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق کی جو تعبیر فرمائی حدیث کے اندر، وہ آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو نیکی کیا ہے، البر، بر کہتے ہیں نیکی، اور یہ عجیب عربی کی لفظ ہے، یہ ہمارے گجراتی کی طرح یا اردو کی طرح نہیں ہے کہ آپ زیر کو اوپر چڑھا دو تو بھی معنی وہی رہے. میں کل ہمارے ساتھیوں سے، ہمارے بچوں سے یہ بات کر رہا تھا کہ بھائی دیکھو آپ کی جو زبان ہے انگلش، جس پر آپ کو بڑا فخر ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس میں ایک جگہ پر بی ہے، یو ہے، بی یو ٹی، بٹ یہاں جو یو ہے اس نے زبر دیا، پی یو ٹی پٹ یہاں جو یو ہے اس نے ضمہ کا ساؤنڈ دیا، اور بی یو ایس وائی بی زی یہاں جو یو ہے اس نے کسرے کا ساؤنڈ دیا. عربی میں اتنا بھی لفظ بدلتا ہے، یہاں تو پورا لفظ بدلا ہے، بی بدلا، بی سے بدلا پی، اور پی سے بدلا اور کچھ، تب جا کے معنی بدلا. عربی ایسی نہیں ہے. برون مانے نیکی، اور برون مانے گہوں، اور برون مانے خشکی، ایک زبر زیر سے کتنا معنی چینج ہو گیا. برون مانے نیکی، برون مانے گہوں، اور برون مانے خشکی. زہر الفساد فی البر والبحر، اور بر کے معنی نیکی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل بر یا رسول اللہ، نیکی کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنا، زکات دینا، نہیں. البر حسن الخلق، نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا پیدا ہونا. عبادت ہے لیکن میرے اخلاق اچھے نہیں ہیں. میرے اخلاق ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن میری عبادت کے مقابلے میں دوسروں کو دے دیے جائیں اور میں خالی ہاتھ جاؤں. اور اسی کو کہا اس امت کا سب سے بڑا مفلس. عبادت کے ساتھ اخلاق کو بھی سدھارنا ہے. جہاں ہم عبادتوں پر اپنا دھیان دیتے ہیں وہاں اچھے اخلاق کو بھی رکھنا. اور آگے فرمایا بر کا معنی کیا ہے, حسن خلق کیا ہے, صلہ رحمی کرنا, لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بڑھانا, اللطف, لوگوں کے ساتھ مہربانی کرنا, اچھی صحبت اختیار کرنا, والعشرت والطاعت, لوگوں کے ساتھ اگر اختلاط بھی آپ کرتے ہو آپ کا میل جول ہے تو اچھی طرح ہو. وہذہ الامور ہی مجامع حسن الخلق, یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ حسن خلق کا مجموعہ ہے. کسی موقع پر حضرت سیدنا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کریمہ کی دعوت دی اور آپ نے فرمایا یا جابر قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے ہمیں حکم دیا بصدق الحدیث, سچ بات بولنے کا. آج ہر وقت ہماری زبانوں سے جھوٹ ہے. اور یاد رکھو کہ جو قوم جھوٹ بولتی ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے. الا لعنت اللہ علی الکاذبین, آگاہ رہو خبردار رہو اللہ کی لعنت ہے کاذبین پر, جھوٹ بولنے والوں پر. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ, بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن تو پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن ان کو لعنت کرتا ہے. علماء کرام نے اور مفسرین نے اور حدیث کی تشریح کرنے والوں نے یہ بات بتلائی کہ دو چیزیں ہیں, یا تو وہ قرآن کی صحیح تلاوت نہیں کرتا, مخارج اور صفات کو مد نظر نہیں رکھتا, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنی زبان سے تو یہ پڑھ رہا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین, آگاہ رہو اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر, اور یہ خود جھوٹ کے اندر مبتلا ہے. تو قرآن لعنت کرتا ہے کہ تجھ پر لعنت ہے کہ تو خود جھوٹ میں ملوث ہے. تو صدق الحدیث و اداء الامانہ, امانت کو ادا کرنا, وصلۃ الرحم, صلہ رحمی کرنا, تعلقات کو بڑھانا, وحسن الجوار, اچھے پڑوسی ہونے کا ہم نے ایک نمونہ بنانا کہ ہم اچھے پڑوسی ہیں, ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے اخلاق الحمدللہ ٹھیک ہیں. اور یہ اخلاق ہم کو ٹھیک کرنا پڑیں گے. ہمارے بازو میں غیر مسلم رہتا ہے اور وہ اگر میرے اور آپ کے اخلاق سے پریشان ہے ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے کہ یہ وہ مسلمان تھا جس سے مجھے تکلیف پہنچی تھی. اور ہمارے حضرت مولانا احمد اللہ صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی غیر مسلم ہے یا ہمارے تعلق میں کوئی غیر مسلم ہے, میں نے اور آپ نے اپنے کسی اسلامی اخلاق سے اس کو دین سے قریب نہیں کیا, ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ یہ میرے بازو میں رہتا تھا, مسلمان تھا, لیکن اس کے کسی عمل سے مجھے یہ نہیں لگا کہ یہ مسلمان تھا تاکہ میں بھی اسلام کی طرف آتا. آج ہم لوگ بیریئر بنے ہوئے ہیں, ہمارے اندر یہ صفات نہیں ہیں. اور حضور نے جن چیزوں سے منع فرمایا ان میں سے ونہا عن المحارم والدماء, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کا کرنا, خون کا بہانا اس سے روکا, ونہانا عن الفواحش, برے کاموں سے روکا, وقول الزور, جھوٹی باتوں سے بچایا. اور آگے فرماتے ہیں وہ اکل و مال الیتیم, و اکل مال الیتیم, یتیم کے مال کا کھانا. وَقَذْفِ الْمُحْسَنَةِ, ایک آدمی ہے پاک دامن ہے, تم نے اٹھا کر اس کے ساتھ اس پر تہمت لگا دی. ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ایک آدمی نے چوری کی اور دیکھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اللہ کا نبی ہے, اللہ کا رسول ہے, اور نبی کی آنکھ جھوٹ نہیں دیکھتی, نبی جھوٹ نہیں بولتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا, اے بھائی چوری مت کر. چوری کیوں کرتا ہے؟ اس نے یہ کہا, میں کہاں چوری کرتا ہوں. پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ کہا, اے بھائی مجھے معاف کر دے, میں نے تجھ پر غلط بہتان رکھ دیا, کل قیامت کے دن حق تعالیٰ کے سامنے اس کا مجھ سے بدلہ نہ لینا. یہ اللہ کا نبی ہے اور صحیح دیکھ رہا ہے, صحیح بات کہہ رہا ہے, لیکن اس نے کہا کہ میں کہاں چ. انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی مجھے معاف کر دے, میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے. ہمارے پاس اگر کوئی بات لے کر آ جائے تو ہم تو اس میں مسالہ ڈال کر اور بھی آگے بڑھاتے ہیں اور بہت مزہ آتا ہے, اور علماء بھی اور دین کے کام کرنے والے بھی اسے پیچھے نہیں, اور نتیجہ یہ نکلا کہ نہ میری باتوں میں اثر ہے نہ آپ کی باتوں میں اثر ہے. کیوں؟ کہ ہم ان اوصاف پر پورے نہیں اترے جن اوصاف پر میں نے اور آپ نے آنا تھا. اگر میں اور آپ نبی کی دعوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو میرے اور آپ میں ان تمام اوصاف کا آنا ضروری ہے جن اوصاف کے ساتھ اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے. حق تعالی مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو اخلاق حسنہ کی ہدایت فرمائیں, برے اخلاق سے مجھے بھی اور ہم تمام کو اور پوری امت کو بچائے. اللہ جل شانہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے, اللہ جل شانہ ہمارے لیے اس درس کو صدقہ جاریہ بنائے. جو لوگ بیمار ہیں, چاہے وہ گھروں پر ہیں یا یہاں اس مجلس میں ہوں یا ہسپتالوں میں ہیں یا کسی اور بھی جگہ ہیں, حق تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیں. جن کا انتقال ہوا ہے حق تعالیٰ جل شانہ ان کی مغفرت فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.